خیر ہے روم میں اس وقت ایک لمبی گفتگو اس نے کی ہے. ابو سفیان کو بلایا, جب وہ خبر پہنچایا اس کے دربار میں, اس نے کہا صاحب کو کوئی نبی نکلا ہے اور اس نبی کی طرف سے دعوت آئی ہے, تو ہم پہلے معلومات کریں گے اس کے بارے میں, تو کوئی عرب کا آدمی ڈھونڈو. اتفاق سے مکہ کا تجارتی وفد شام گیا ہوا تھا, ان کو بلایا گیا, بلانے کے بعد دربار میں پہنچایا گیا. تو دربار میں پہنچایا گیا تو کہا ہاں صاحب کون ہیں؟ ابو سفیان. ابو سفیان عربی بولنے والا, قیصر جو ہے وہ عبرانی بولنے والا, بیچ میں ترجمان آیا گیا, اس ترجمان کے ذریعے گفتگو ہو رہی ہے. تو قیصر نے بڑی عقل مندی کی, ابو سفیان کے ساتھ جو چند آدمی تھے ان کو پیچھے کھڑا کیا اور کہا دیکھو صاحب میں ان سے کو سوال کرنے والا ہوں, اگر یہ سچ بولے گا تو آپ لوگ خاموش رہیں گے, اگر یہ جھوٹ بولے گا تو آپ کو فوراً کہہ جانا ہے, کہہ جانا چاہیے کہ یہ غلط بول رہے ہیں. ابو سفیان نے کہا بھائی تو عجیب بڑی سیکورٹی لگا دی میرے پیچھے. اب وہ پوچھ رہا ہے یہ جس شخص نے وہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کیا آپ لوگ اس کو جانتے ہیں؟ جی خوب جانتے ہیں. طرح طرح کے سوالات کیے, ان طرح طرح کے سوالات میں آخر میں جو سوالات کتاب میں موجود ہوتے ہیں پڑھنا چاہیے, بخاری شریف میں بالکل ابتدائی پہلے باب میں وہ ساری تفصیل موجود ہے کہ ابو سفیان نے کہا مجھ سے, اس نے یہ سوال کیا میں نے یہ جواب دیا, اس نے یہ سوال کیا میں نے یہ جواب دیے, تمام باتیں اس نے پوچھی ہیں اور اس نے کہا تو صاحب وہ تو نبی ہے, یقین ہے وہ نبی ہے, لیکن میں تم کو اسلام قبول کروں گا یا نہیں کروں گا یہ بات میں بتاؤں گا. پھر اس نے تمام درباری کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد پھر یہ کہا کہ صاحب آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے, ہم کو دین قبول کر لینا چاہیے. تمام درباری نے جنہیں سنا تو وہ بھاگ گئے, لیکن چاروں طرف سے گیٹ بند کر رکھے تھے, گیٹ بند کر رکھے تو اس نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا میں تھوڑا یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگ اسلام قبول کریں, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اپنی عیسائی پر پکے ہیں یا نہیں, تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ لوگ پکے ہیں. دراصل ہوا کیا, اس کو فوراً خطرہ محسوس ہو گیا کہ میری حکومت متزلزل ہو جائے گی, میں رہ نہیں سکوں گا. تو حکومت کے لالچ میں آ کر کے اس نے اس نبی کو جس کی حقانیت اس کے دل میں آ چکی تھی اس کو قبول نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں ہیراکل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی معرفت حاصل ہو گئی, تسلیم اس نے نہیں کیا. معرفت ہونا اور چیز ہے, تسلیم کرنا اور چیز ہے. یقین آ گیا دل میں کہ حق ہے اور اس کے باوجود ہم نہ مانیں تو کہیں گے یہ کفر ہے. اس لیے علم کا نام ایمان نہیں ہے, معرفت کا نام بھی ایمان نہیں, ایمان نام مان لینے کا ہے. علامہ احمد شاہ صاحب کہتے تھے تین لفظ ہیں, جان لینا, پہچان لینا اور مان لینا. جاننے کا نام بھی ایمان نہیں ہے. دنیا کے جتنے انسان پسند انسان ہیں وہ جانتے ہیں کہ محمد ایک نبی گزرا ہے, بلکہ پہچان دے بھی ہمیں, ہو سکتا ہے کوئی مصنف ہم سے زیادہ پہچانتا ہوگا. مستشرقین جو یورپ کی یونیورسٹیوں میں رہنے والے سکالرز اور وہ حضور کی شخصیت پر کتابیں لکھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ حضور کو جانتے ہیں, لیکن صرف جانتے ہیں مانتے نہیں, پہچانتے ہیں مانتے نہیں. تو جاننے کا نام بھی ایمان نہیں ہے, پہچاننے کا نام بھی ایمان نہیں, مان لینے کا نام ایمان. اس لیے ال ایمان ہوا علم نہیں کہتے, ال ایمان ہوا معرفت نہیں کہتے, بلکہ ال ایمان ہوا تصدیق. ایمان تصدیق کرنے کا نام ہے, پہچاننے کا نام نہیں ہے. ابو طالب بھی تو پہچانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, ہیراکل نے بھی پہچان لیا کہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی ہیں, لیکن بہرحال اس نے بعد میں خط لکھا کہ میں وہ تو نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے مذہب کے باقی لوگ جو ہیں وہ مجھے حکم نامی رہنے دیں گے. البتہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں. ایک خط تو یہ ہے, اور یہی خط دوسری روایتوں میں آتا ہے, اس نے کہا کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا یہ تو بڑی بے ادبی ہو جائے گی, آپ کے جوتے کو بوسہ دینے کی ہمت کروں گا, میں اکبلن نالائک آپ کے نالین کو تقبیل کروں گا, بوسہ دوں گا. ایک حکمراں. دوسرا اس وقت کا عیسائی حکمراں, اس کا نام تھا نجاشی, اس نے خط لکھا. اس خط میں اس نے لکھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے خدمت, وہ مسلمان ہو گیا تھا, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, اور حاضر ہونے کے بعد پھر یہ تو ہمت نہیں کر سکوں گا کہ آپ کو میں بوسہ دوں. اگر میں یہ کوشش چاہوں گا کہ آپ کے نالین میں آپ کے موزے میں پانی پیوں گا, لاشربن فی نالیک اور لاشربن فی خفیک, آپ کے خف کے اندر میں پانی پیوں گا. غرض صرف جناب رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب بنایا اور کسی نے بھی نہیں, تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب حضور نے فرما دیا ایک مرتبہ کہ اللہ نے مجھے یہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں, ان میں سے ایک چیز یہ, وہ ایسا نبیوں نے الی قومہم خاصہ, کہ نبیوں کو بھیجا گیا کسی ایک قوم کے لیے اور مجھے بھیجا گیا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے. اسی لیے انسانی زندگی میں جتنے رخ ہیں وہ سارے رخ حضور کی زندگی میں مل جائیں گے, کوئی رخ ایسا نہیں بچے گا کہ جو حضور کی زندگی میں نہ ملے. ہر چیز ہمارے یہاں کتابوں میں اسلام کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تجارت کرنے کا چپٹر، زمینداری کرنے کا چپٹر، زمین میں پانی لگانے کا چپٹر، باغبانی کرنے کا چپٹر، کرایداری کا چپٹر، لڑائیاں ہو جائیں لڑائی میں صلح کرنے کا، عدالتوں کا نظام، عدالتیں کیسے چلیں گی اس کا نظام، گواہیاں کیسی ہوں گی اس کا نظام، فیصلہ کیسے کیا جائے گا اس کا نظام، تقسیم کیسے کی جائے گی اس کا نظام، لباس کیسا ہوگا اس کا پورا چپٹر، پینے کی چیزیں کیا کیا ہیں، تین چیزوں سے بچنا ہے اس کا پورا چپٹر، بیماریاں آ جائیں گی بیماریوں کا علاج کیسے کیا جائے گا پورا، کتاب الطب باقاعدہ ایک آتا ہے، سب ڈاکٹر، ڈاکٹر تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے سنتے، ان کو علاج بھی بتاتے تھے، فلاں چیز کا علاج فلاں چیز سے کرو، چنانچہ کتابوں میں مستقل باب ہی اسی کا آتا ہے، کتاب الطب اور الطب النبوی، اس میں نبی علیہ السلام نے بیماریوں کی تفصیل، اس کی علامتیں، اس کی مثالیں، اس کو دور کرنے کی تدبیریں، آئندہ پیش آنے والی بیماریوں کے نام، بعض بیماریوں کی صرف علامتیں بتائی ہیں، یہ تمام غرض ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس شعبے کے متعلق جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں علامتیں نہ پائی جائیں، یہ ایک علامت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ صاحب آج حضور کو اللہ تعالی نے وہ چیزیں دی ہی نہیں ہوں گی جو چیزیں باقی انسانوں کو پیش آنے والی تھی، اس کے بعد انسان کہنے لگا صاحب آج کا، آج کے دور کا جو ماڈرن دور ہے اس دور کا ساتھ ہمارا نظر نہیں دے سکتا، مذہب پیچھے رہ چکا ہے، نہیں مذہب کہیں پیچھے نہیں رہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ دراصل ایک قسم کی یا تو گمراہی ہے یہ، یا غلط فہمی ہے، یا پروپیگنڈا ہے، اور اس شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں، غیر مسلم تو ہیں ہی خیر، کہ اب وہ تمام لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں اور مختلف میدانوں کے اونچی ترقیوں پر پہنچے اور اس کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، ان کو کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ صاحب اسلام آج کے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ تو کہتے ساری چیز ہم کو مل گئی، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی کے اندر کمیاں ہیں، وہ کمی ہم کو اسلام پانی سے مل گئی، اس میں سیاستدان بھی، سائنسدان بھی، شاعر بھی، فلسفی بھی، فلموں میں کام کرنے والے بھی، کھلاڑی بھی، ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ نہیں سمجھتی ہے کہ صاحب اسلام جو ہے وہ ماڈرن دور کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے، ہمارے یہاں دیہاتوں میں رہنے والا شخص وہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم کو جو ہے وہ ترقی کرنی ہے اور اسلام ہماری ترقی کا رکاوٹ ہے، یہاں یہی کشمیر میں ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ مگر صاحب بینکوں کا سود جو ہے وہ سود نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ سود کو حرام کر دیا جائے گا تو مسلمان جو ہے وہ پسماندہ ہو جائیں گے اور دنیا کے کوئی ہم کو کھیلے تو پسماندہ ہو، سبحان اللہ، وہ بتا رہے معلوم نہیں ہے کہ اقتصادیات نے بینکنگ پر کتنا مواد جمع کر دیا اور کس طرح سے دنیا کے تمام اقتصادی ماہرین نے تسلیم کر لیا کہ دنیا کی تمام معیشت کی تباہی سود ہے اور دنیا کے تمام ترقیات ممالک سود کے اندر جگڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے اسے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے، اس بیچارے امام صاحب کو کیا پتا ہے، اس کی نظر اتنی محدود ہے، یا ایک کلاس میں ایک ٹیچر پانچویں کلاس کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ پردہ اور آج کے دور میں نہیں چلے گا، خود انتہائی پسماندگی کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے مقابلے میں کیلیفورنیا میں ایک عورت ہے جو انتہائی ماڈرن قسم کی تھی، وہ اسلام قبول کر کے اب اسی کیلیفورنیا میں جب وہ برقع پہن کر نکلتی ہے اور کہا اب میرے صحیح عورت بن گئی، اب اس ماسٹر صاحب کی بات صحیح ہے یا اس عورت کی بات صحیح ہے جو اس نے اس ماڈرن زندگی کو لات مار کر کے اس بعد اسلامی زندگی اپنا فخر سے اپنا رہی ہے، ایک شخص کہتے صاحب ہم فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا اسلام، آپ کا اسلام جو ہے وہ کہتا ہے سب کٹ پہن کے فٹ بال نہیں کھیل سکتے، اب کیا کریں گے، بحث کرتا ہے ہمارا اسلام جو ہے ہمارے ساتھ نہیں، رہنے والا تھا گاؤں میں، پڑھتا ہے نویں یا گیارہویں کلاس میں، لڑکا اس کے مقابلے میں عالمی سطح پر کھیلنے والا کھلاڑی جو دنیا بھر میں مشہور، آپ لوگوں کو نام سنا ہوگا خوب، وہ اسلام قبول کرتا ہے اسلام کو، تو وہاں اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرا اسلام جو ہے میرے کھیل میں رکاوٹ بن رہا ہے، یہ بےچارا گاؤں میں رہنے والا لڑکا، یہ وہی ہے پروپیگنڈے کا عالم، تو میں ابتدا میں نے یہاں سے عرض کیا تھا کہ جب انسان کے سامنے صحیح رخ نہیں ہوتا ہے تو احمقانہ کام مزیدار کرنے لگتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے میرے اندر ترقی آ جائے گی اور میں نہ جانے کیا کیا، اور جو ترقی پر اونچائیوں پر پہنچے ہوئے کہتے ہیں نا جاپانی قوم کی سب سے بڑی ٹریجڈی اس وقت کیا ہے، کہا ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ اور کیا کریں، آپ اور کیا کریں، اور کیا کریں، اس کے یہ ملتا نہیں ہے، کیوں اب زندگی کی جتنی آرام کی چیزیں ہم سب ہیں ساری چیزیں مہیا، آپ جانتے ہیں جاپان کا معاملہ انڈسٹری میں کہاں ہے، وہ تو دنیا کا سب پاور ہے انڈسٹری میں، دنیا کے اطراف کے آتے ممالک اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، اصول بنایا تھا کہ جس منڈی میں ہمارا مال پہنچا ساری ساری دنیا کے مصنوعات جو ہے وہ پیچھے ہو جانی چاہیے جاپانی مصنوعات کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آگے کیا کریں؟ آگے کچھ نہیں. اس کے بعد تمام چیزیں مہیا ہونے کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی کمی ہے, اس کمی کو کیسے دور کیا جائے گا؟ احساس ہے ہاں اب بھی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ہر شخص کو کوئی بھی ہو اس کو کہیں تو کرنا پڑو, وہ پڑھ لیتا ہے اس وقت اسے پڑھتے رہیے. اس سے بعد میں پوچھا کہ آپ یہ کسی کو بھی پڑھا دیتے ہیں اس سے تھوڑا کوئی مسلمان بنے گا؟ وہ کہتا ہے ہاں یہ صحیح ہے, اس سے کوئی مسلمان نہیں بنتا جب اس کو شعور نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں, اس کو یہ احساس نہیں میں نے کیا چیز چھوڑی کیا چیز اپنائی. اس بے شعوری کے عالم میں یہ پڑھا ہوا کلمہ, اس نے کہا تقریباً 50% ایسے ہی انسان بعد میں آتے ہیں اور صحیح مسلمان بن جاتا ہے. آپ تو نہیں محسوس کریں گے اس کو, لیکن ہے تو اس طرح سے اسلام پھیلا رہا ہے. تو گویا ترقی مادی ترقیات کی بلندیوں پر انسان احساس نہیں. یہاں تو انہیں لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, انجینئر تھے اور کہیں 1947 سے پہلے انجینئرنگ پڑھی, اہلیہ ان کی یہیں سری نگر کی ہے اور ضلع ہے دونوں بڑے ہیں. وہ امریکہ میں زندگی گزاری اور بڑھاپے میں واپس آ گئے, تو ان سے طرح طرح کی باتیں پوچھی جاتی تھی. ایک دفعہ میں نے بھی پوچھا کہ آپ کیوں واپس آ گئے؟ کہنے لگا صاحب ہم وہاں جا کر کے بہت ترقی یافتہ جانور بن گئے تھے تو میں واپس انسان بننے کے لیے آ گیا. بہت ترقی یافتہ جانور بن گئے تھے, اب انتہائی دیندار قسم کا آدمی اور مناظم کا بہت پابند, اس نے وہ حالت یہ بتایا. کہنے لگا صاحب ڈاکٹروں سے اگر پوچھیں گے زین پہننا ٹھیک ہے, میرے کو کہہ رہا بالکل نہیں. اب یہی بات اگر بھگوت پہ ہوگا کہیں گے صاحب آپ تو بیک ورڈ ہم کو بنا رہے ہیں, تو وہی بات مذہب پہ ہوگا کہیں گے صاحب بیک ورڈ بنا رہے ہیں, اور یہی بات جو میرے کو کہے گا کہ نہیں صاحب اب تو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ صاحب زین میرے کو منع کر دیا. واقعہ بھی یہی ہے کہ خالص انسانی سطح پر جو علم سفر کرتا ہے وہ ٹھیک اسی رخ پر جاتا ہے جس طرح پر انسان کو مزہ پہنچاتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کائنات خدا نے بنائی, اس کائنات کے چھپے اغراض خدا نے بنائے ہیں, اس خدا نے مذہب بھیجا تو یہ چھپے اغراض کچھ اور ہوں اور مذہب کچھ اور ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں اگر مذہب کچھ اور ہے تو وہ بات مذہب ہوگا. چنانچہ یہ ہندوؤں کا مسئلہ ہے کہ ان کا مذہب آج کے زمان کا ساتھ نہیں دے سکتا, یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے آج کے زمان کا ساتھ نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا مذہب قدم قدم پر خاموش. وہ کہتا ہے صاحب اس معاملے میں تو جو آپ کی مرضی سو کریں, ہمارا مذہب کہیں خاموش نہیں ہوتا. ہر جگہ انسان کی تمام چیزوں کے بارے میں پوری رائٹ دیتا ہے. وہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارا مذہب ہم سے یہ کہ صاحب ہم آپ کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ میں نامکمل ہوں, آپ کی زندگی ہماری رہن سے آگے نکل گئی ہے, جو مرضی سو کرو. کبھی نہیں ہو سکے گا. چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو, بہرحال ہمارا مذہب ہم کو مکمل رہنمائی کرتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نبی قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا ہے. اب اگر کسی جگہ کے مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے دوسروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے یا مادیات میں پھنس کر کے اپنے مذہب سے دور ہو جائیں, اس سے مذہب کا نقصان نہیں ہوگا, وہ خود اس قوم کا نقصان ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان طبقہ کوئی غلطی کرتا ہے, اس غلطی کرنے کی وجہ سے وہ اسلام خراب نہیں ہو تو یہ افراد خراب ہے, وہ تو افراد کی خرابی ہے. اس افراد کی خرابی کو مذہب کی طرف جوڑنا یہ بھی آج کے زمانے کا فتنہ ہے. کیا ہم افراد کو مذہب کو الگ نہیں کر پاتے کہ صاحب یہاں ایک عربی نماز ہی ہے, نماز پڑھ کے باہر نکلا اور کسی کے ساتھ دھوکہ کیا, اب وہ کہیں گے صاحب یہ نماز ہی کچھ نہیں ہے, کہاں لگ گئی تمہیں نماز, تو نماز پر اٹیک ہوا. حالانکہ نماز پڑھنی ہے تو اس آدمی پر ہونا چاہیے جس آدمی نے غلطی کی. تو اسی طرح سے اگر کوئی مذہب والا آدمی غلطی کرتا ہے تو وہ مذہب کا قصور نہیں ہے, وہ تو انسان کا قصور ہے. آج کے زمانے میں کیا کریں گے کہ صاحب دین داروں سے کوئی غلطی ہو گئی تو اٹیک کریں گے دین پر, افراد پر اٹیک نہیں کریں گے, افراد اٹیک کریں گے دین پر, تو دین کا غلط ہے. حالانکہ دین غلط نہیں, دین نے ہم کو کہا یہ غلطی کرو. خلاصہ یہ کہ انسان کی زندگی کا رخ جیسے مادیات کی طرف ہے اسی طرح سے روحانیات کی طرف بھی ہونا چاہیے. اگر ہم مادی طور پر دین تاہر اونچی ترقی پر پہنچ گئے اور ادھر سے ہماری دینی زندگی زیرو ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے ہم ترقی آتے جانور بن گئے, کہ جانور بھی جو ہے وہ اچھے سے اچھا کھانے کے فکر میں رہتا ہے, ساری سرگرمی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. اس کھانے کے دوران اس کو کسی کو مارنا پڑے تو مارے گا, کسی کو کچلنا پڑے تو کچل دے گا. اس کے لیے حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, اس کے لیے اپنا اور غیر کی کوئی تمیز نہیں. بس یہی حال انسانوں کا ہوتا ہے کہ صاحب میری ضروریات پوری ہو جانی چاہے, چاہے مجھے رشوت کھانی پڑے, چاہے ساری قوم کو لوٹنا پڑے, چاہے بکری کو بیچنا پڑے, چاہے کتنا بڑا سکندر کرنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے, مگر میری یہ چاہت پوری ہو جانی چاہیے. جانوروں کی زندگی ہے, قرآن نے بھی کہا اولائے کرانا عام, یہ تو کہا ہے کافروں کو, لیکن آمار وہ کافروں کے مسلمان کے اندر بھی آ سکتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک بوڑھا انسان توبہ کرتا ہے اللہ کو یقین خوشی ہوتی ہے. 100 برے انسان اگر توبہ کریں گے اپنی غلطی کی زندگی کو چھوڑ دیں گے اور صحیح زندگی اپنائیں گے تو اللہ کو یقین خوشی ہوگی. لیکن 100 برے انسانوں کی توبہ کرنے پر اتنی اللہ کو خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو ڈوبتا سورج ہے, وہ اب زندگی کے تمام رونقوں سے مایوس ہو چکا ہے, اب اس کے دل میں ولولے نہیں ہیں, اب اس کی چاہتیں بجھ چکی ہیں, اب اس کو بدن سجانے کا شوق نہیں ہے, اب وہ ساری رونقیں چکھ چکا ہے, اب وہ گویا ہر اگلا دن جو ہے وہ ڈوبتا ہی دن ہے, اس لیے وہ مایوسی کے بعد اب وہ توبہ کرتا ہے. لیکن یہ جو سو جو ہو رہا ہے اس کی طرح کی امنگیں ہیں, بدن سجانے کا الگ شوق ہے, رشتہ کرنے کا الگ شوق ہے, نگاہ کرنے کا الگ شوق ہے, ملازمت کا الگ شوق ہے, کرسی بگاڑنے کا الگ شوق ہے, ترقی کرنے کا, یہ تمام شوق اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ادھر سے بدن خوبصورت سے خوبصورت تک ہوتا جا رہا ہے, تو چاروں طرف سے اس کے لیے امنگیں ہی امنگیں ہیں. اس ایسی امنگوں کے جال میں رہ کر کے اگر یہ صحیح رہتا ہے تو اس کا صحیح رہنا اصل میں صحیح رہنا, وہ بیچارہ جو گزر رہا ہے, وہ جو آدمی نابینا ہو وہ اگر کہے گا میں نے کسی امام احرم عورت کو نہیں دیکھا تو اس کا کمال کہاں ہوا, وہ تو ہے بیچارہ نابینا. لیکن وہ شخص جو بینا ہے اور وہ پاکیزہ ماحول میں ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی امام احرم کو نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن بہت بڑا کمال یہ نہیں ہے. اور وہ شخص کہ جو نامحرم بلکہ فیشنی عورتوں کے بیچ میں رہتا ہے اور وہاں اپنی آنکھ کو بچا لیتا ہے, یہ ہے اصل کمال, اصل جہادی ہے. اس کو کتنا جبر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, کتنا مقابلہ کرنا پڑے گا اپنی آنکھوں سے, کتنا اندر سے زور لگائیے طبیعت ایک مرتبہ دیکھ لیں, لیکن اس کے باوجود اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. یہ جو کنٹرول کر رہا ہے اصل میں یہی ہے مجاہدہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا صحیح مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو ہجرت کر لی جن چیزوں کو اللہ نے منع کہتا ہے, بل مہاجر من ہاجر ما نہا اللہ ورسولہ. تو حقیقی مہاجر وہ شخص ہے کہ جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا. اور ایک مرتبہ فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ, مجاہد تو حقیقت میں وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا. نفس کے ساتھ جہاد کرنا تو بہت مشکل ہے, باہر والے دشمن کو مارنا آسان, اندر والے دشمن کو مارنا بہت مشکل, کیونکہ اندر والا دشمن جو ہے وہ تو بڑے مزے کے ساتھ چیزیں دیکھتا رہتا ہے, اس سے مقابلہ کرنا بندہ مشکل, مقابلہ کرنا بندہ مشکل. جو لوگ مقابلہ کر پاتے ہیں وہ بھی جب اپنی پوری حقیقت پر غور کریں گے تو وہ بھی مقابلہ کر نہیں پائے. ایک آدمی پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا, اب اس نے نماز شروع کر دی, پہلے وہ لباس پہنتا تھا بالکل ماڈرن قسم کا, اب اس نے اسلامی لباس پہنا, پہلے اس کی شکل و صورت جو تھی وہ اب اس نے لاڑی بڑھا لی, یہ ساری چیزیں ابھی اس کو مطمئن نہیں ہونا ہے کیسا میں تو دیندار بن گیا, یہ تو دینداری کی پہلی سیڑھی پر ابھی پہنچا ہے. اچھا ابھی بہت مشکل مرحلے آ گئے ہیں, کون سے مشکل مرحلے ہیں, یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک, ہر چیز یہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, اکیلا تھا, جلدی نہیں پڑھ رہا تھا, اسے دروازہ سنا, دروازے کے اندر سے کوئی آدمی داخل ہوا مسجد میں, دروازے سے مسجد میں کوئی آدمی داخل ہوا, یہ جو جلدی بھی نماز پڑھ رہا تھا اب وہ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا, کیونکہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے, کوئی آدمی مسجد میں ہے, اب تک مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اس لیے اکیلا تھا جلدی ہی پڑھ رہا تھا, اب چونکہ کوئی آدمی داخل ہوا ہے اس لیے اب مجھے اچھی نماز پڑھنی چاہیے ورنہ یہ کیا کہے گا. اچھا تو اب کہ لگے تو تمہاری نماز ہی کسی قابل نہیں ہے, یہ تو تم نے انسان کے لیے اچھی پڑھی. ایک شخص خود دیندار دوسروں کو دین بتاتا ہے, دین بتاتا ہے, اب وہ دین بتاتے بتاتے اس کے دل میں خیال آ گیا, کیا خیال آ گیا, میں ان لوگوں کو دین سمجھا رہا ہوں, یہ دیندار بنیں گے, دیندار بننے کے بعد پھر میرا سرمایہ جمع ہوگا, صاحب میری وجہ سے دیندار بن گئے. اب کبھی بھی دن میں اگر خیال آ گیا فلا دی بگڑا ہوا تو میری وجہ سے ٹھیک ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ساری محنت اس کی برباد ہو گئی. یہ تو دیندار تھا, کہا ہاں دیندار تو تھا, لیکن یہ جو یہ فخر کی کیفیت جو پیدا ہوئی ہے یہ دینداری کی علامت نہیں, یہ دینی علامت. ایک قاری ہے بہت عمدہ قرآن پڑھتا ہے, اب وہ تلاوت کر رہا ہے اور دل میں خیال اس کو آ گیا, لوگ سنتے ہوں گے سوچتے ہوں گے کتنی شاندار آواز ہے, یہ خیال ہے اور زیادہ اچھی آواز سے پڑھنے لگ گیا, اب اسے خیال ہے نہیں یہ صورت نہیں میں فلاں صورت پڑھوں گا, اس فلاں صورت پڑھنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا, سننے والے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے, میری تعریف ہوگی, یہ سب بے دینی ہے. تو دینداری میں داخل ہونے کے باوجود بھی آدمی کو بے دینی کے حملے ہوں گے, इसका मतलब ये हुआ ये है, जबकि सतह तक आदमी पहुंच जाता है कि जाहिर का दीन मेरी जिंदगी में आ गया, अब वो हकीकत का दीन मुझे शुरू कर देना है। क्या अगर मुझे अल्लाह ने इल्म अता किया तो इस इल्म के नतीजे में मेरे अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए। अगर मुझे जाहिर शक्ल सूरत दीन के मुताबिक हो गई तो उसकी वजह से मेरे अंदर फख्र नहीं पैदा होना चाहिए कि मैं किसी मुसलमान लड़के को देख रहा हूं बेदीन अमलीदार। ये फख्र की कैफियत जो है ये खुद बेदीनी है। दीन मेरे अंदर है, मैंने दूसरे किसी इंसान को दीनी तरक्की करते हुए देखा और मैं देखा वो तो बहुत आगे निकल गया और मेरे दिन में हसद पैदा हो गया। हालांकि मैं खुद दीनदारी की जिंदगी गुजार रहा हूँ, जाहिर की वो भी दीनदारी की जिंदगी गुजार रहा है, वो दूसरे तरक्की की मेरे दिन में जलन पैदा हो गई, ये बेदीनी है। इसका मतलब यह कि दीनदार में दाखिल होकर भी बेदीनी के इंफेक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो आज के जमाने का प्रोग्राम बनाया गया कि साहब इस्लाम आज का जमाने का साथ नहीं दे सकता है, ये हकीकत कुछ भी नहीं है। यकीनन साथ दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? इंसान की जिंदगी की जो तरक्की आप कितनी ऊंची हो जाए उससे भी आगे दीन है। कुरान करीम की खूबियों में से खूबी ये बताई जाती है और हकीकत है क्या, दुनिया में जबानें तरक्की करती हैं, हर 20 से 30 साल के बाद जबान का बहुत सारा हिस्सा चेंज हो जाता है और 30 साल पुरानी जबान जो है वो पुरानी जबान मान ली जाती है, इस वक्त की नई जबान किसी और अंदाज की होती है। यानी जब इकबाल का दौर था तो उस वक्त फैसला हो चुका था कि गालिब की जबान पुरानी हो चुकी है और आज के जमाने में बेशुमार इकबाल के आशार जो है वो पुराने तस्लीम कर लिए गए, तो जबान उससे आगे आ चुकी है। अब 20-30 साल के अंदर जबान इतनी आगे निकल जाती है तो पुराना लिटरेचर पुराना मान लिया जाता है, उसको कहते हैं क्लासिकल लिटरेचर में। कुरान करीम ने पहले ही दिन अरबी जुबान को उस मकाम पर पहुंचा दिया उससे आगे निकल ही नहीं पाती, वो जितनी तरक्की करती है वो फिर भी कुरान से नीचे रहती है। इसलिए कुरान के बारे में कोई नहीं कह सकता है कुरान जो वो क्लासिकल जुबान है, कुरान हर जमाने में बिल्कुल ताजा जुबान है। अरबी कितनी ही तरक्की कर जाए तो कुरान के नीचे ही रहेगी, उसे बाहर निकल नहीं पाएगी कि उससे ज्यादा बेहतर कोई खूबसूरत उसलूब नई जुबान ला नहीं सकती। सारे दुनिया के सारे अदीब जमा हो जाए कुरान से आगे निकल नहीं पाते। ठीक इसी तरह से बोला मजहब यानी इस्लाम उस सतह पर जा चुका है कि इंसान उससे आगे रह ही नहीं सकेगा, कोई नया मसला इंसान के सामने आया ही रही नहीं जिसके बारे में कुरान और हदीस हवाले के साहब हम कुछ नहीं बता सकते, जो मर्जी शुरू करो। हम लोग देखते रहते हैं कि साहब फला मसला पैदा हुआ, कुरान में उसका कहीं हल नजर नहीं आता है, हदीस में कहीं हल नजर नहीं आता है, तो क्या हम ये कहें कि साहब इस मसले का हल हमारे इस्लाम में नहीं है? मिल तो नहीं रहा है, बजाय तो लगता ही है, लेकिन बाद में इसी कुरान और हदीस से हल निकल आता है, हैरान हो जाती है कि साहब ये तो इसमें से निकल गया, ये तो मौजूद था इसमें, हमारी नजर वहां तक नहीं जा पा रही थी। बुखारी में जगह जगह हम लिखा कि मसला कुछ और हदीस से त्यौहार लाते हैं और उसी हदीस से वो मसला निकल आता है, ऊपर से नजर ही नहीं आता था इसी हदीस से मसला निकलेगा। इमाम अहमद इब्न हंबल इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला के पास आए, रात गुजारी, इमाम शाफी उस्ताद थे, इमाम अहमद इब्न हंबल शागिर्द थे, रात गुजारी। इमाम शाफी की बच्चियों ने अच्छा खाना तैयार किया बहुत ज्यादा मिकदार में, और जब उनके यहाँ जहाँ आराम करने के जगह थी वहां में पानी रखा, शायद आग को उठकर किए ताजू तर्जू पढ़ेंगे, तो इमाम अहमद इब्न हंबल सारी रात जागते रहे, लोटा भी इस्तेमाल नहीं किया, ताजू भी पढ़ी। सुबह को बच्चियों ने इमाम शाफी से कहा कि हजरत आपके शागिर्द बड़े फख्र के साथ आप बयान कर रहे थे मेरे इतने बड़े शागिर्द हैं, खाना खाया इतना ज्यादा, हम तो सोच भी नहीं पाए थे इतना ज्यादा खाना खाते होंगे, और साथ में फिर सारी रात सोए हैं, सुबह वजू भी नहीं किया, पानी भी झुका तू रखा हुआ है। तो इमाम शाफी ने इमाम अहमद ने हम लोग को बुलाया, कहा अब अहमद तुम्हारा तो हाल ही बदल गया है। क्यों क्या हो गया? कह लगा शायद सारी रात तुम सोए रहे हो, खाना भी बहुत, कह लगा जी मैं करता हूँ, खाना मैंने खाया क्योंकि उसके अंदर इतनी बरकतें मुझे महसूस हो रही थी, मैं समझ रहा था इतना बार बार का खाना मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैं खा सका। रात भर एक रात के अंदर मैंने 100 मसले कुरान करीम के फला फला आए तो फला फला हदीस से निकाल लिए। इमाम शाफी कहते हैं मेरा तो जहन भी नहीं गया इस आयत से ये मतलब निकलेगा, इस हदीस से ये मतलब निकलेगा, एक एक आयत से एक एक हदीस से किस किस तरह से मसाले निकाले जाते हैं। तो वो हुजूर ने दरवाजा खोल दिया है उम्मत के लिए कि तुम जिंदगी के तमाम मामला का हल इन्हीं उसूलों से करते रहोगे, तो इंसान कैसे पीछे चला जाएगा और इंसान आगे निकल जाएंगे? आगे आगे कहीं नहीं निकलते। इंसान कपड़ा पहनना इंसान की जरूरत है, या आप साइज कौन सा इस्तेमाल करें, रंग कौन सा इस्तेमाल करें, 12 कपड़ा पहनना इंसान की जरूरत है, वो गैर तरक्याता दौर में भी इंसान की जरूरत है, आज के तरक्याता दौर में भी इंसान की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस्लाम ने उसूल मुकर्रर कर दिए हैं। अब कितने ही قسم قسم کے کپڑے آپ پہن لیں اسی دائرے میں رہیں گے, اس سے باہر جا نہیں سکتے. کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے, اس انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے اصول مقرر کر دیے ہیں. اب آپ چاند پر چڑھ کر کے وہاں پہ وہی کھائیں پیئیں گے, چاہے فضاؤں میں دوڑتے رہیں وہاں بھی یہی, چاہے جہازوں میں ہوں چاہے کھیت کے اندر ہوں اور چاہے پارلیمنٹ کی کرسی کے اندر بھی ہوں, انسان باہر کھانے پینے کا محتاج ہے, اس کے لیے اسلام نے اصول مقرر کر دیا. انسانی زندگی کے جتنے بھی رخ ہیں ان تمام رخوں کے بارے میں اسلام نے تفصیلات بیان کر دی ہیں. اس لیے اس پر بگڑنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آج سائنسی دور ہے, ماڈرن زمانہ ہے, آج کا اسلام اس کا ساتھ نہیں دے سکے گا, ہم بیکورڈ ہو جائیں گے. نہ بیکورڈ ہوں گے نہ پسماندہ ہوں گے, اونچی سے اونچی ترقی کر سکتے ہیں. جیسے ہم مروجہ تعلیموں کے میدان میں خوب محنت کرتے ہیں, خوب کریں, اسلام نے منع نہیں کیا. بہتر سے بہتر ترقی کرنے کے اسلام کو ترغیب دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو علم حاصل کروایا غیر مسلموں سے. مکے کے جو لوگ کفار گرفتار ہو کر کے بدر میں پہنچے تھے, گرفتار ہو کر کے آئے ہیں, ان کو نبی علیہ السلام آخر میں فرمایا تھا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو, حالانکہ وہ کافر تھے. تو اسلام کو یاد رکھ جاتا ہے کہ کافر سے بھی لکھنا پڑھنا سکھوایا. جہاں رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا تو فرض زبان سیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عیسائیوں سے ایک ہم سوال کرتے ہیں, کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی تھی بائبل کا ٹرانسلیشن کرو؟ کوئی ثبوت نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں کہا میری کتاب کا ٹرانسلیشن کرنا, یہ تم نے خود کیا. ٹھیک ہے, ساری سوال تو آپ کو قرآن پر بھی ہے کہ آپ کے قرآن میں کہاں اجازت ہے, قرآن کا ٹرانسلیشن کرو کہاں اجازت موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی سے کہا علم شرک پر جمع مجھے کر کے سناؤ, فارسی جگہ میں کیسے کرو گے؟ تو سلمان فارسی نے حضور کی مجلس میں علم شرک کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا, دروازہ کھول دیا قیامت تک کے لیے کہ دنیا میں جب کوئی ترقی آتا زبان ہوگی میرے قرآن کا ترجمہ کر لینا, آغاز میں کر کے جا رہا ہوں. سوچ بھی نہیں سکتے دنیا کی قوم اس کے لیے. یہ ہیں وہ عجیب عجیب حقائق. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, کرشن, رام چندر, مہاتما بودھ, زرتشت, کوئی سا بھی ہو, کسی انسان کو, کسی ان نبیوں کو, کسی اوتار کو ایسی ٹیم نہیں ملی ہے کہ اس کے ایک ایک چیز کو یاد رکھیں گے. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی ٹیم ہے کہ آپ کے ایک ایک ایکشن کو یاد رکھتے ہیں. بلکہ یہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی بیان کرتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ٹانگ ایسے رکھی تھی. وہ جب بھی وہ بیان کرتے تھے پہلے بتاتے ٹانگ حضور نے ایسے رکھی تھی, پھر حضور نے یہ بات کہی تھی. وہ ایکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن ہمیشہ وہ کر کے دکھاتے رہیں گے کہ صاحب حضور نے ایسے ٹانگ رکھی تھی اور پھر یوں بات بیان کر. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نماز پڑھانے کے لیے آئے. اب وہ نماز پڑھانے کے لیے آئے, نیا نیا تازہ غسل کیا تھا, پانی کے قطرے گر رہے تھے اور باہر یہاں سے لٹکے ہوئے تھے, تو نبی علیہ السلام نے ایسے بالوں کو کیا. عبداللہ بن عباس جب اس بات کو بیان کرتے پہلے کہتے تھے حضور نے ایسے بالوں کو کیا پھر نماز پڑھانے کے لیے آئے. یہ ایسے کر کے دکھایا کیوں؟ ایک ایک چیز امت کے حوالے ہو جانی چاہیے. بلکہ جو شرم کی باتیں ہیں ان شرم کی باتوں کو بھی نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا. حالانکہ وہ شرم کی باتیں ہوتی تھی میرا تذکرہ اس لیے ہو رہا تھا ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے. ایک دفعہ ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ تو حق کہنے سے شرماتا نہیں ہے, یہ بتائیے جس طرح سے مرد کو کچھ گندا خواب نظر آ جائے اور گندا خواب نظر آنے کے بعد اگر اس کو اپنے کپڑوں پر کوئی تری نظر آ گئی تو اس کو غسل کرنا ہوتا ہے, اگر عورت کو ایسا ہو جائے تو اس کو بھی غسل کرنا ہوگا؟ تو بڑی شرم کی بات تھی. انہیں سلمہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے, یعنی وہ چیز عورت کو بھی نکلتی ہے جو مردوں کو نکلتی ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا اور کیا, عورت کو نہیں نکلے گی تو وہ انسان کیسے پیدا ہوگا؟ انہیں سلمہ نے اس عورت کو دھکا دیا, کہنے لگا تمہیں تو ہم کو شرمندہ کر کے رکھ دیا, ایسی بات تم نے مرد کے سامنے کہی؟ لیکن انہیں پوچھا یہ اور نبی علیہ السلام بیان فرمایا. کتنا پرائیویٹ معاملہ ہے, کتنی بڑائی شرم سے دور کی بات ہے. لیکن انہوں نے پوچھا اور انہوں نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آ رہی ایسی بات پوچھنے. حضور کے پاس آئی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مینسز بہت زیادہ ہو جائے میں کیسے پاک کروں گے؟ حضور فرمایا اپنی آپ صفائی کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے صفائی کروں گے؟ حضور فرمایا صفائی کرو, کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے سمجھائیے کیسے صفائی کروں گی. تو عائشہ نے اس کو پکڑ کر گھسیٹا اور گھسیٹنے نے کہا آؤ میں سمجھاؤں گی کیسے صفائی کرو گے, حضور کیسے بتائیں گے تمہیں کیسے. لیکن نہ وہ عورت شرم آئی ہے پوچھنے سے اور نہ حضور نے کہا عائشہ کی بات مجھ سے کیوں پوچھتے. نہیں دیکھو پرائیویٹ سے پرائیویٹ معاملہ بھی کتنا شرم کا معاملہ کیوں نہ اس کو بھی تفصیل کے ساتھ وہاں کوئی شرم آرام میں اس کو پیچھے رکھتے اور عورت نے بیان بھی کیا. تو ہمارا دین کہیں بھی نامکمل نہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا قیامت تک کے لیے اور تمام زندگی کے معاملات کو حضور کو حل کر کے جانا تھا. کیا آپ نے حل؟ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. اور جو چیز نہیں پیدا ہو جائے گی حضور کے بیان کیے ہوئے اصولوں سے ان تمام نئی چیزوں کا حل نہیں کروائے گا. سوال یہ پیدا ہو سکتا کہ حل نہ ملے, ممکن نہیں ہے. امت 1400 سال سے ترقی کے سفر میں چل رہی ہے, کہیں کسی مسئلے کے بارے میں اسلام نے عرضہ اعلان نہیں کیا, نہیں صاحب اس مسئلے کا اسلام کے پاس کوئی حل نہیں ہے, جو مرضی سو کرو, کبھی نہیں کرے گا. باقی بازار کا معاملہ یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, چنانچہ چپری وہاں ملتا نہیں ہے. اگر ہندوؤں سے پوچھیں گے جی آپ کا مذہب بزنس کا اصول کیا بتاتا ہے, مذہب بتائیے اپنا نہیں, حکومت کا قانون نہ بتائیے, مذہب بتائیے اور کچھ نہیں. عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ جی آپ کا مذہب ملازمت کا کیا قانون بتاتا ہے, مذہب بتائیے اپنا نہیں, کوئی جواب نہیں دے گا, مذہب آئی نہیں کچھ. اور اسلام سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے اپنا کچھ نہیں بتائیں گے, سارا مذہب بتائیں گے. ایک ایک بات نبی علیہ السلام صاحب نے خرید و فروخت, زمینداری, تجارت, ملازمت, باغبانی, ہارٹی کلچر سب کچھ بتایا. آج کے زمانے میں کہہ رہے نا سب یہ وہ ہے یہ اریگیشن, اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں اریگیشن کا نظام قائم کیا تھا, اس وقت دنیا کے قوموں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اریگیشن کیا ہوتا ہے. بڑے فخر کے ساتھ کشمیری کہتے ہیں لارنس نے کشمیری کی زمینوں کا بندوبست کیا. آپ لوگ تو جانتے بھی ہوں گے بندوبست کیا چیز ہے. وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں صاحب ہم نے فلاں سال میں بندوبست کرایا زمینوں کا, یہ کسی ملک کی زمینداری کے ترقی یافتہ ہونے کی ابتدا ہوتی ہے, ہم نے بندوبست کرا لیا زمینوں کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں زمینوں کا بندوبست کرایا تھا, اس وقت دنیا کی کسی قوم کو تصور بھی نہیں تھا زمینوں کا بندوبست کیا جا سکتا ہے, یعنی اور کیا جا رہا ہے اس کے نتائج کیا. حضرت عمر اپنے زمانے میں کیا ہے. غرض ہے کہ اسلام ہر دور کا ہر مسئلے کا ساتھ دے سکتا ہے, یہ بات اچھی طرح سے بٹھا لینی چاہیے. کہیں کسی شک و شبہ کا شکار نہیں ہونا چاہیے, کہیں چاروں طرف سے حملے ہو سکتے ہیں, ان حملوں کے جواب میں مطمئن رہنا چاہیے کہ نہیں صاحب میں جس مذہب کا ہوں وہ حق ہے. اور اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم علمی طور پر بھی مذہب سے دور ہیں اور ہمارے طور پر بھی مذہب جو دور ہیں, جب آدمی کمزور ہوتا ہے تو کمزور آدمی پر چاروں طرف سے حملے ہوتے ہیں, جسمانی طور پر جب کمزور ہوتا ہے تو موسم کا حملہ بھی ہوتا ہے, کھانے پینے کا حملہ بھی ہوتا ہے, اور جسمانی طور پر جب ٹھیک ہوتا ہے تو کتنا سخت موسم میں مقابلہ کرے گا, گرمیاں ہوں تو مقابلہ کرے گا, سردیاں ہوں تو بھی مقابلہ کرے گا, کھانا کتنا ہی ہلکا کھائے گا تب بھی, اور کتنا ہی ہیوی کھانا کھائے گا تب بھی, کیونکہ جسم مضبوط ہے. اسی طرح سے جب انسان کی زندگی میں دین قوی ہوتا ہے تو باہر کے کسی انفیکشن کا اثر نہیں ہوتا ہے. بہرحال اپنے دین پر پورا اعتماد رکھنا چاہیے, ایمان کو کامل رکھنا چاہیے, عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جب بھی دین کا کوئی معاملہ ہو کسی کے ساتھ, کسی جاننے والے کے ساتھ, قابل اعتماد انسان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی قدم قدم پر دینی رہنمائی کر سکے. اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ حق اگر ہے تو صرف ہمارے پاس ہے, باقی قوم کے پاس ہاتھ نہیں. اور اگر کوئی آدمی اس غلط سنی کے شکار ہو گیا آپ کے دوستوں میں, آپ کے ٹیچروں میں, کسی میں بھی کہ صاحب مذہب آج کے زمانے کے ساتھ سمجھنا چاہیے بےچارا انفیکشن ذرا ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کچھ بہت کچھ ہوں ہے کچھ نہیں. سارے فلسفے ایک طرف رہ جاتے ہیں قرآن کی ایک بار, اللہ ہو گئے نفسیات کی علم ہے, پڑھتے بھی ہیں میڈیکل کالج میں بھی آتے ہیں اور اس سے اکثر بھی پڑھاتے ہیں. نفسیات نے تسلیم کر لیا انسان کی بیماریوں میں ایک بیماری یہ ہے کیا کہ انسان کہے گا خدا کو کس نے بنایا ہوگا, مجھے کس نے بنایا, میرے ماں باپ کو کس نے بنایا, خدا اگر بنا ہے وہ کس چیز سے بنا ہے, پتہ نہیں خدا ہے بھی یا نہیں. جب یہ خیال ذہن میں آئیں گے تو نفسیات کے اعتبار سے فلانی بیماری ہے, بیماری مان لیا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا, کیا فرمایا تھا کہ جب تمہارے دل میں یہ خیال ہے مجھ کو کس نے بنایا, تمہارا ایمان کہے گا اللہ نے, پھر تمہارے دل میں اگر خیال ہے اللہ کو کس نے بنایا تو شیطان نے تم پر حملہ کیا, فورا استغفار پڑھنا. گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ حملہ تم پر ہے, یہ صحیح سوال ہے ہی نہیں, وہی بات اب نصیحت کیا رہی ہے. تو نصیحت نے کہا تھا کیا کہ میں خود خدا بن سکتا ہوں یا نہیں, یہ نصیحت کی بیماری ہے, میں سب سے اونچا جا سکتا ہوں یا نہیں, یہ نفسیاتی بیماری ہے. اگر میں عورت ہوتا تو کیسا ٹھیک رہتا, سب لوگ مجھے چاہنے لگتے, یہ نفسیاتی بیماری ہے. عورت تمنا کرے اگر میں مرد ہوتی کتنا اچھا ہوتا, اور مرد کو کبھی شوق کر کے دیکھو فلاں اور سارے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اگر میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا, یہ نفسیاتی بیماری ہے. تو یہ کوئی بیماری مان لیا گیا آج کے زمانے میں, یہ بات اگر اسلام کہتا تھا تو کہتے ہیں صاحب یہ تو پرانی بات ہے. ہمارے دوست کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر کے گئے تھے ملک شام, اس حال میں گئے تھے کہ آپ کے بدن پر چمڑے کے پیوند تھے کپڑے میں. اگر ہم یہ بات بتاتے ہیں کہ اللہ ایسا یہ بتاتے ہیں دکیا اسی بات ہے, چمڑے کا پیوند لگانا کوئی معذرت دنیا میں تھوڑے چلنے والا ہے, لیکن جب یہی کام یورپ کے لوگ بیل گاڑیوں پر، جیکٹوں پر، جب انہیں چمڑے کے پیس لگائے تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ چمڑے کا جیو، بیل گاڑیوں میں چمڑے کا بیل، اس کا نام ترقی. اور یہی بات ہم بتائیں گے اس کو نام کیا ہے کہ صاحب یہ بیٹھو، وہ ہمارے دور بتا دے کہ ہم اس کو کہیں گے یہ مولوی جی. یہی بات جو وہاں سے آئی ہم نے سب سے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ بستر کم سے کم تر رکھو. اب یہ تو ہم کو پسماندہ ہو رہی ہے، ان کے پاس تھا نہیں جسے کم سے کم رکھتے تھے، آج ہم ڈبل سونے والے ہیں. ٹھیک، یہی جو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں صاحب ہارڈ ویئر سوئیے تو آپ کو کمر کی تکلیف نہیں ہوگی، سادہ غذا کھائیے آپ کو میدے کی تکلیف نہیں ہوگی، کم غذائیں کھائیے آپ کو میدے کی تکلیف نہیں ہوگی. یہ جو میڈیکل بتا رہا ہے تو کہیں نہیں صاحب یہ تو ٹھیک ہے، اب ماننا ہی پڑے گا. تو یہی بات تو مذہب نے پہلے بتائی تھی، یہ تو اسلام نے بتائی تھی، اور صرف اسلام نے، مذہب نے نہیں صرف اسلام نے بتائی، باقی کوئی مذہب نہیں بتائے گا. خیر، تو اپنی ایمان پر اعتماد رکھنا چاہیے، دین کو حق سمجھنا چاہیے. ہم لوگ کہیں سے روتے ہیں ہم لوگ کے بارے میں آنکھ بند کر کے کہنا چاہیے میرا دین حق ہے. یہ اگرچہ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا ہوں لیکن اس سوال کا میرا دین حق ہے. سوال کا جواب کو جاننے والا دے گا میری ڈیوٹی نہیں ہے. مجھ سے اگر کوئی میڈیکل کا سوال کرے گا مجھے کوئی شرم نہیں اس میں یہ کہنے کے سر یہ تو میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی میرے دروازے سے پوچھئے. اگر مجھ سے کوئی ایگریکلچر کا سوال کرے گا میرے لیے کوئی شرم کی بات یہ نہیں، میں کہوں گا صاحب یہ تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تو کسی ایگریکلچر والے سے پوچھئے. ٹھیک، اسی طرح سے اگر آپ کو کوئی مذہب کا اٹیک کرتا ہے اور آپ پریشان ہو کے جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں، کہا حق تو وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں مزہ معلوم نہیں ہے کسی جاننے والے سے پوچھو. بس تو اپنے دین پر اعتماد رکھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے اور اپنے دوستی کے سرکل صحیح رکھنا چاہیے. یاد رکھنا چاہیے آدمی لڑکا بگڑتا ہے دور غلط دوستوں کے سرکل میں پھنس کر کے. شرابی بنے گا وہ پہلے شرابی کے ساتھ رہا ہوگا، سیرت پینے والا بنے گا پہلے سیرت پینے والے کے ساتھ اس کی دوستی قائم ہوئی ہوگی، آوارہ لڑکا ہوتا ہے تو پہلے آواروں کے جھڑوں میں وہ پھنس گیا ہے تب وہ آوارہ بنے گا. اس لیے اپنے دوستوں کے سرکل کو صحیح بنائیے. کتنا قیمتی ہوگا وہ لڑکا جس ایک لڑکے نے اپنے دوست کو دوائی کے دلدل میں جانے سے بچا لیا. ایک شخص مجھے ملے کہ اللہ کے لیے بس میں آپ کو بتاؤں فلاں آدمی کا مجھ پر بہت زیادہ احسان ہے ورنہ میں تو تباہ ہو چکا تھا. کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ صاحب میرے ایک دوست براؤن شوگر کے عادی تھے، ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی تھی، اب میں پہلے تو استعمال میں لیکن میرے دل میں آ گیا تھا کبھی چیک کر دیکھوں ہے کیا اس میں، بار بار میرے دل میں خیال آتا تھا. وہ بھی کبھی کبھی کہتے تھے یار ایک آدھ مرتبہ چیک کر دیکھ لو پھر دیکھیں گے، ورنہ کہاں تم بھی ہو گئے، لیکن پھر ایک آدھ مرتبہ دیکھ لو چیک کر کے. ایک اور دوسرے، ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ ہمارے تعلقات شروع ہو گئے تھے اور میں ان دو راستوں پر چلنے لگا تھا لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے بچا لیا اس سے اور اس کی وجہ سے میں اس حالت میں ہوں، ورنہ میں ماں باپ رہا ہوتا، میری سیاح اس حال میں ہوتی، براؤن شوگر کا دادی بن چکا ہوتا اور ادھر سے میں اس لڑکی کے پھندے میں پھنس چکا ہوتا. اس میرے دوست نے مجھے بچایا. یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر میں یہ بھی کہوں گا میرے ماں باپ نے مجھے بتایا، حالانکہ میری ممی کو معلوم تھا لیکن اسے مجھے کبھی نہیں کہا بیٹا یہ نہیں کیا کرتے. کیوں؟ سر اس لیے کہ میری ممی نے بھی ایسا کر رکھا تھا، میرے والدین کا وہ کہہ رہا میرے والدین کا رشتہ جو ہے وہ نو میرے پر ہوا تھا اسے مجھے کہاں پر روکتے، اب میرے فلاں دوست مجھے ہوگا. تو آپ کی وجہ سے آپ کا کوئی دوست غلط راستے سے واپس آ جائے اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہے کہ وہ آپ کا سوال ہے کہ صاحب یہ ہے وہ میرا وہ پودا جو میں نے سنبھالا اس کو اور میں نہ جانے کس راستے پر پہنچ چکا ہوتا. اللہ جل شانہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ آپ کو ہی بنائے اور علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے اور گناہوں کے راستے سے چلنے سے حفاظت فرمائے اور تمام قسم کی خرابی سے آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رحمت کیا